بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے اکابر حکیم علماء حضرت تھانوی قدس روح اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات سنائے وہ اس لیے تاکہ ہم ان حضرات کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں, بلکہ اصل ہم لوگوں کے لیے جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ جذبہ ہے اس علم و عمل کے حاصل کرنے کا, ان کے لیے تو اگر ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے اور ان کی رفاقت مطلوب ہے یا ان کے جیسے بننا ہے تو بہت آسان نسخہ ہے کہ ان کے اس طرح کے واقعات پڑھ کر کے جو ان کے اندر اللہ عز و جل نے ان کے خمیر میں جو عجز و انکسار خاک اور مٹی والا اور عبدیت کی صفت جو رکھی تھی اس کو ہم اپنا لیں. بس چھوٹا بن کر ہر جگہ رہنا ہے, ایک کتے کے سامنے بھی اس سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا ہے, صرف تصور کو دماغ کو بدلنا ہے. ہمارا دماغ تو پتہ نہیں فرعون سے بھی آگے ہر چیز میں, تو صرف اس تصور کو اگر ہم بدل لیں کہ جیسے حضرت شیخ قدس روح کوئی پیشاب کا تقاضا ہوتا اور میں دار جدید سے حضرت کی ویل چیئر کو لے کر بھاگتا کہ حضرت کو استنجا کا تقاضا ہے, بار بار حضرت فرماتے جلدی لے چلو بھائی جلدی لے چلو, تو رستے میں کسی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر کتے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو پیچھے بھونکتے ہوئے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ارے میرے بھائی, میں تو تیرا بھائی ہوں, اپنے بھائی کو کیوں بھونکے. اور وہاں مدینہ شریف میں گرد و غبار اور مٹی اور چبھنے والے پتھروں پر حضرت نے اپنے آپ کو ساتھیوں کے دونوں طرف کے سنبھالنے والوں کے ہاتھ جھٹک کر کے اپنے آپ کو زمین پر پھینک دیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ مدینے کے کتے یوں ہی بیٹھا کریں, میں مدینے کا کتا ہوں. تو یہ دل کی گہرائیوں سے روتے ہوئے ان کے یہ کلمات کبھی جھوٹ ہو سکتے ہیں, بناوٹ ہو سکتے ہیں دوستو. تو یہ ہے صفت عبدیت جو اللہ نے ان میں رکھی تھی, تو اس کو اپنانے کی ضرورت. ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کے جلسوں میں لاکھوں انسان ہوتے تھے تو تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں بھی اس اسٹیج پر ہوں اور ایک بڑا مجمع سامنے ہو, گلا پھال پھاڑ کر میں ان کو خطاب کروں. مسند تدریس پر جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی بخاری پڑھاؤں. دوستو ان تمناؤں کا ہمارا منہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جو اصل ہمیں کرنا ہے وہ صرف دماغ کو بدلنا ہے اور ان اکابر کی عبدیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اور اسی سے اللہ نے انہیں بلند فرمایا, کہاں سے کہاں پہنچایا ان کو. اور یہ ہر ایک کے ساتھ حضرت شیخ قدس روح سے بار بار یہ قصہ سنا. حضرت فرماتے تھے کہ میرا اور چچا جان کا معمول ہمیشہ یہ رہا کہ ہم ایک آدھ شب کے لیے بھی کاندھلے جاتے تو تمام اعزا کے گھروں میں ایک ایک دو دو منٹ کے لیے حاضر ہوتے, تو جن دو کی آپس میں خفگی ہوتی تو وہ صاف تو نہیں مگر دبے الفاظ میں وہ کہتے کہ ذرا سا وقت ہوتا ہے وہ بھی سب پھرنے میں خرچ ہو جاتا ہے, اور اندر خانہ ان کو غصہ اس پر ہوتا کہ جب ہماری فلاں سے لڑائی ہے تو ان سے کیوں ملتے ہیں. تو ایک دفعہ تقریباً آٹھ ماہ بعد میرا کاندھلہ جانا ہوا, عادت کے مطابق سب گھروں میں چکر لگایا. میرے عزیز برادر معظم ماسٹر محمود الحسن کاندھلوی بھی اس وقت کاندھلے میں تھے, وہ بھی میرے ساتھ بادر ناخواستہ اس مٹر گش میں چل دیے. تو ایک عزیز جو مجھ سے روٹھے ہوئے تھے تو ان کے گھر جا کر میں نے سلام کیا, انہوں نے منہ پھیر لیا. میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے, مرحوم نے ہاتھ کھینچ لیا. بھائی محمود کا غصہ اس وقت اس قدر تھا کہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا. میں نے اس عزیز کا ایک مونڈا کھینچا اور ان عزیز کے قریب دو منٹ بیٹھ کر چلایا. انہوں نے میری طرف منہ بھی نہیں کیا. واپسی میں بھائی محمود نے کہا, بے غیرت بے حیا, پھر بھی ان کے یہاں آئے گا؟ میں نے کہا ضرور آؤں گا. یہ ان کا فعل تھا جو انہوں نے کیا, وہ میرا فعل ہوگا جو میں کروں گا, اور حدیث پر عمل ہوگا کہ صل من قطع, جو تعلق توڑے اس سے جوڑو. ایک موقع پر مرشدی حضرت شیخ قدس الروح نے مولانا سعد صاحب کی والدہ صاحبہ کو لکھوایا کہ میری بچی, میری پیاری, میری لاڈلی, میں تجھے نہ لکھواتا اور ہرگز نہ لکھواتا, مگر صرف تیری دلداری کے خاطر لکھواتا ہوں کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ اسے میرے پاس بھیجا جا رہا ہے مجھ پر سحر کرنے کے لیے, لیکن جب وہ شخص میرے یہاں آتا تھا تو میں اسے مرغ ہی کھلاتا تھا. اگر میرے یہاں نہ ہوتا تو میں کہیں سے بھی منگوا کر اسے مرغ ہی کھلاتا تھا. تو دوستو یہ چیزیں ان اکابر کے اندر جو نفس کا سر انہوں نے کاٹ رکھا تھا, تو نفس کشی کر کے اللہ ہمیں عبدیت اور تواضع انکسار پیدا کرنے کی توفیق دے. حضرت شیخ قدس روح کے فیض یافتگان میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا ہے. عجیب و غریب اللہ نے اوصاف عطا فرمائے تھے, شاید و باید, اس کی ہم حرص بھی نہیں کر سکتے. جب مزائلوم میں آخری تنازع اللہ کرے کہ یہ آخری ہوا ہو اور ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام ادارے بالخصوص دارالعلوم دیوبند اور مزائلوم ایسے تنازعات سے محفوظ رہیں, کہ اس میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک فتویٰ چھاپا گیا اور اشتہار کی شکل میں اسے سڑکوں پر, دیواروں پر, ہر جگہ چسپاں کیا گیا. ان کی اس حرکت کے بعد ان فتویٰ دینے والے صاحب سے جب حضرت مفتی صاحب پہلی مرتبہ ملے تو حضرت مفتی صاحب کھڑے ہو گئے, انہیں سینے سے لگایا, اپنی مسند پر قریب بٹھایا, شفقت محبت سے گفتگو فرماتے رہے, گھر کی خیریت, مدرسے کی خیریت, اساتذہ کی خیریت پوچھتے رہے, اور خود اس فتوے کا کوئی ذکر تک اشارتاً کنایتاً بھی نہیں چھیڑا. بالآخر انہوں نے, فتویٰ دینے والے صاحب نے خود ہی عرض کیا کہ مجھ سے معاف کیجئے, یہ فتویٰ زبردستی لکھوایا گیا, اور معذرت اور معافی چاہنے لگے. اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میری طرف سے سب معاف, البتہ یہ فتویٰ تو غلط فتویٰ دے کر اسے اشتہاروں میں شائع کیا جائے اور معافی اس طرح مانگ لی جائے, بلکہ التوبہ مثل الحوبہ, جیسا گناہ جس انداز سے کیا گیا اسی انداز سے اس کی توبہ بھی ہونی چاہیے. ہاں میری طرف سے معاف ہے, میں قیامت میں دامن گیر نہیں ہوں گا, تمہارا دامن نہیں پکڑوں گا, بلکہ اس کے بعد بھی جب بھی وہ تشریف لاتے, وہ صاحب حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچتے تو اسی شفقت اور محبت سے حضرت گفتگو فرماتے, اور پھر کبھی پوچھا بھی نہیں کہ آپ کی بھلائی کے لیے جو میں نے راستہ بتایا تھا کہ توبہ مثل الحوبہ, اس پر عمل کیا بھی یا نہیں. یہ ہیں ہمارے اکابر جن سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, اور ایسے دل اللہ ہمارے بنائے, اور یہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ان سے چھوٹے بن کر ہمیشہ رہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مفتی محمود صاحب کے طالب علمی کے ساتھی ہیں, درس میں تو شریک نہیں تھے, کمرے میں ساتھ رہتے تھے. حضرت مفتی محمود صاحب تو تقریباً 2 سال آگے ہوں گے، اور طالب علمی کے زمانے میں آپس میں بے تکلفی بھی تھی کہ ساتھی تھے، مگر جب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو حضرت تھانوی قدس روح کی طرف سے اجازت بیعت عطا ہوئی تو اسی وقت سے حضرت مفتی صاحب نے اپنا ساتھی کے ساتھ انداز بدل دیا، بے تکلفی کی بجائے احترام کا معاملہ شروع فرما دیا، بے تکلفی ختم کر دی، یہاں تک کہ اس سے بھی آگے کہ جب دیوبند سے فارغ ہو کر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھانہ بھون تشریف لے جانے لگے تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا بستر اپنے سر پر اٹھا لیا اور پیادہ پا پیدل تھانہ بھون تک سامان اٹھا کر پہنچا کر آئے، کیونکہ اس وقت سواریوں کی اس قدر سہولت نہیں تھی، پر اس پر ہمارے مفتی محمد فاروق صاحب شہید نور اللہ مرقدہ اس واقعے کو لکھ کر شعر لکھتے ہیں، پردہ عز میں مخفی ہے تیرا اوج کمال، خاک ساری میں نہاں رتبہ اعلیٰ تیرا، کہ اوج کمال پر کیسے پہنچے، اس عز و انکساری سے پہنچے، اور پھر اس قدر تعلق اپنے ساتھی سے کہ جب بھی جلال آباد کی طرف سے گزرنا ہوتا چاہے چند منٹ ہی کے لیے ہو لیکن ملنا ضرور ہے، اور ایک عجیب قصہ حضرت مفتی محمد فاروق صاحب شہید نے لکھا کہ حضرت مفتی صاحب کا آنکھ کا آپریشن کلکتے میں ہوا تھا، 3 ماہ کلکتے رہ کر جب واپس تشریف لائے ضعف و نقاہت اور کمزوری انتہا کو تھی، ذرا سی حرکت سے سخت تکلیف آنکھ میں ہوتی تھی، تو سفر سے واپسی پر معمول کے مطابق اپنی صاحبزادی کو جنجانا ملنے کے لیے تشریف لے گئے، بس کے ذریعے سفر، نانوتا سے آتے ہوئے مدرسے کے قریب بس رک جاتی ہے مگر وہاں رکشہ نہیں ملتا، اور وہاں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی قیام گاہ فاصلے پر ہے، حضرت مفتی فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ آخر نے حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب سے عرض کیا کہ رکشہ یہاں نہیں ملے گا، اس لیے بس اڈے پر اتریں گے تاکہ رکشہ مل جائے اور سہولت رہے گی، تو حضرت مفتی صاحب نے سن لیا تو فرمایا کہ نہ بھائی یہیں اتریں گے، بزرگوں کی خدمت میں کچھ پیدل چل کر بھی جانا چاہیے، حق تو یہ تھا کہ ہم دیوبند سے پیدل چل کر حاضر ہوتے، اگر ایسا نہ کر سکیں تو کیا ہم یہاں سے بھی پیدل چل کر حاضر نہ ہوں، یہ ہے پردہ عز میں مخفی ہے تیرا اوج کمال، خاک ساری میں نہاں رتبہ اعلیٰ تیرا۔ اب حضرت مفتی محمود صاحب اوپر کے درجات میں تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب آپ سے نیچے کے درجات میں تھے، تو کتابوں کے سمجھنے کے سلسلے میں اپنے ساتھی کی مدد فرماتے ہوں گے، اور اس تعلیم و تعلم میں مدد کے علاوہ ایک بہت بڑا عجیب واقعہ ہے کہ خود حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی میں نے خود سنا، فرماتے ہیں کہ میں اوپر کے درجات میں تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نیچے کے درجات میں تھے، ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھتے ہی کمرے میں پہنچے، رونے لگے، میں نے پوچھا خیر تو ہے، تو خواب بیان کیا کہ میں نے آج، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے خواب بیان کیا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میں اپنے چارپائی پر تکیہ لگائے ہوئے کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوں، دانی طرف کھڑکی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے باہر کوئی صاحب ہیں، تو میں نے توجہ نہیں کی، کافی دیر کے بعد پھر میں نے ان کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ آپ کون، تو ارشاد فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. فرماتے ہیں کہ اس پر آنکھ کھل گئی، اب میں نے کتنی بڑی گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دیر انتظار کی تکلیف پہنچائی، میں نے شروع سے توجہ نہیں فرمائی. اس پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہے ہیں تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نہیں، رونے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر زیارت ہو جائے گی. کتنی بڑی پیشین گوئی اور کتنی بڑی خوشخبری پیشگی سناتے ہیں، کیا مقام ہوگا حضرت مفتی صاحب کا، حالانکہ ابھی تو طالب علم ہیں، دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دو تین دن نہیں گزرے کہ فجر کے بعد پھر حشاش بشاش شاداں و فرحاں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اپنا خواب سناتے ہیں کہ آج الحمدللہ بہت اچھی طرح زیارت ہوئی. تو یہ اوج کمال پر کیسے پہنچے، یہ خواجہ رسول نما کیسے بنے، اور زبان سے نکلا بارگاہ نبوی میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ زبان مبارک کا نکلا ہوا جملہ کیسے مقبول ہوا، پھر کیسے زیارت ہوئی. دوستو یہ عز و انکسار اور اپنے آپ کو گرانے مٹانے سے حاصل ہوا. پردہ عز میں مخفی ہے تیرا اوج کمال، خاک ساری میں نہاں رتبہ اعلیٰ تیرا. جیسے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کا بستر مزدور کی طرح سر پر رکھ کر انہیں تھانہ بھون تک پہنچایا، تو اسی طرح ایک مرتبہ رمضان مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان کی مجلس سے پہلے حضرت شیخ قدس روح کو ہم چائے پلا رہے تھے. سورت کے ایک ہمارے ساتھی، انہوں نے ایک خواب بیان کیا تھا، تو اس خواب کی تعبیر ہم نے حضرت شیخ قدس روح سے پوچھی چائے پلاتے ہوئے، تو حضرت نے اشارے سے فرمایا کہ ورے کو آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اس کی تعبیر خواب کی حضرت نے دے کر حضرت نے فرمایا کہ ابتدائی دور میں میں یہاں سے دلی جایا کرتا تھا، تو یہاں سے دلی تک میں میرا ایک قرآن اور واپسی میں وہاں سے سہارنپور تک ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا جو ہم پر حق ہے اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی توفیق دے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب ریل میں دلی پہنچتا تو میں سامان کی گٹھڑی میرے سر پر رکھ لیتا اور ایک ہاتھ میں چپل نکال کر کے ہاتھ میں پکڑ لیتا اور قلعے کی دیوار پر سے ہوتا ہوا پیدل نظام الدین پہنچتا. یہ ہمیشہ کا میرا معمول تھا. تو وہاں سے واپس نکل کر بھائی جان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم دیر تک اس کا مذاکرہ کرتے رہے کہ کیسی جفا کشی اور ہمت و جوان مردی حضرت شیخ قدس روح کو حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی تھی کہ مزدوروں کی طرح سے دور دور پیدل ننگے پاؤں. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ بزرگوں کی نقل کی یہ چیزیں ہیں. وہ جس طرح بخاری شریف کی گدی پر بیٹھتے، ہمیں بھی اس کی دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان چیزوں، ان اوصاف کے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اوج کمال کو پہنچانے والے اوصاف ہیں. اللہ تعالی ہماری نقابر نبر اللہ مراقدہم کے اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. جن اوصاف نے انہیں اس بلند و بالا مراتب تک پہنچایا، صرف انہیں نہیں پہنچایا بلکہ اللہ نے نسلوں میں سے منتقل فرمایا. کہ جیسے حضرت مفتی محمود صاحب نے کتنی جلدی فوراً تعبیر کی بجائے بشارت سنا دی، انشاءاللہ جلد ہی اچھی طرح زیارت ہو جائے گی. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ قدس روح کی مجلس میں فضائل درود شریف میں سے وہ واقعات عشاء کی اور تراویح کے بعد کی مجلس میں پڑھے گئے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہوا. تو وہ سن کر ہمارے بھائی خالص منیار صاحب حضرت پیر صاحب کے معتکف اور ان کے بستر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ آج جو واقعات پڑھے گئے عرصے دراز سے تمنا ہے، خواہش ہے، دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے، مگر اب تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک زیارت نہیں ہوئی. ابھی یہ پیر صاحب کے سامنے اپنی درخواست پوری پیش نہیں کر پائے کہ حضرت شیخ قدس روح نے اپنے معتکف میں سے آواز دی طلحہ. تو حضرت پیر صاحب اپنے بستر سے اٹھ کر حضرت شیخ کے معتکف میں تشریف لے گئے اور بھائی خالص صاحب بیدار ہیں، ہزاروں کے مجمع کے بیچ میں ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے، تمام مخلوق بھاگی جا رہی ہے. تو بھائی خالص صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی بھاگ رہا تھا تو اتنے میں دیکھا کہ اللہ عز و جل کا عرش ہے اور عرش کے سائے میں جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ہماری عزیزہ مرحومہ وہ بھی سائے میں کھڑی ہے، اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس طرف بھاگو. تو اس طرف جس طرف انہوں نے اشارہ فرمایا تو ادھر دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے اور میں اس طرف بھاگنے لگا. جب قریب پہنچا تو اور زیادہ نورانیت میں اس قدر اضافہ کہ نگاہیں چکا چون ہو رہی ہے. جب قریب پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف عز و انکسار کی برکت سے یہ اوج کمال عطا فرماتے ہیں اور پھر اس طرح یہ منتقل ہوتے ہیں نسلوں میں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھے. بھائی خالد منیار صاحب نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محشر میں زیارت فرمائی تو دور سے نور، کتنے دور سے نور دکھائی دیا. ساری کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی نور اہل بصیرت دیکھ پاتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، اس نور کو اپنی قدرت سے جہاں چاہا سیر کرائی. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی اور اس کا عرش پانی پر تھا. دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ. اس نے کہا کہ میرے رب کیا لکھوں؟ حکم ہوا کہ تمام اشیاء کی تقدیر لکھ. ایک حدیث میں ہے کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا، معلوم ہوا کہ سب سے پہلی مطلق چیز نور محمدی، پھر پانی، پھر عرش پیدا کیا گیا. حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور محمدی کو آپ کی پش میں رکھ دیا. وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا. جب آپ کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور انہوں نے وہی وصیت اپنے فرزند کو کی کہ یہ نور صرف ارحام طاہرہ میں منتقل کیا جائے. اس وصیت پر برابر عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ نور جاہلیت کی بدکاری سے محفوظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، جس کی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی خبر دی ہے. اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت آمینہ دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی ساری کائنات روشن، ہر طرف نور ہی نور، اور بسرا تک کے علاقوں کو حضرت آمینہ دیکھ پائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جبکہ نوشیروان عادل کا زمانہ تھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ. وہاں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس گزارے، اور مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 10 برس رہا، جس میں پہلے سال میں ماہ محرم میں مسجد نبوی اور حجر شریفہ کی تعمیر ہوئی، اور مہاجرین اور انصار میں بھائی بندی اور مواخات کرائی گئی، اور اذان پہلے ہی سال میں اذان مشروع ہوئی. ہجرت کے دوسرے سال میں نصف شعبان پر نماز عصر میں بیت المقدس کے بجائے قبلہ کعبہ شریف کو قرار دیا گیا. اسی سال ماہ شعبان میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا، صدقہ فطر واجب کیا گیا، رمضان المبارک میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد اسی سال میں ہوا. ہجرت کے تیسرے سال میں 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد ہوا، اور غزوہ بدر صغرا ذی قعدہ میں پیش آیا. اسی تیسرے سال میں غزوہ بنو نذیر ہوتا ہے، اور غزوہ احد کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے. چوتھے سال میں غزوہ خندق پیش آیا، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اسی غزوے میں مدینہ طیبہ کا 15 دن تک محاصرہ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی، اور اسی سال نماز میں قصر کا حکم اور تیمم کی آیتیں نازل ہوئی. پانچویں سال شروع محرم میں غزوۃ ذات الرقاع پیش آیا، اور نماز خوف پڑھی گئی. نیز دومۃ الجندل اور بنی قریظہ بھی اسی پانچویں سال میں پیش آئے. چھٹے برس میں غزوہ حدیبیہ، جسے بیعت الرضوان بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ بن المسترق پیش آئے. ساتویں سال میں غزوہ خیبر ہوا. آٹھویں سال میں غزوہ موتا اور ذات السلاسل ہوا، اور آٹھویں سال کے رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، اور طائف کے غزوات ہوتے ہیں. نویں سال میں غزوہ تبوک ہوتا ہے، اس کے بعد وفود کی آمد ہوتی ہے، اور لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں. دسویں سال میں حجۃ الوداع ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے وفات پاتے ہیں. گیارہویں سال میں 12 ربیع الاول کی صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی. اس طرح پا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اللہ تعالی ہمیں قرب سے نوازے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارے دل کی کھڑکی ہر وقت کھلی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال اس حال میں پہنچیں کہ اس پر سرکار کی نظر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے اسباب اور افعال اقوال اور حرکات اور سکنات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جن سے باری تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کو معافی دے دے. گزشتہ رات مانچسٹر کی طرح سے لندن میں جو واقعات رونما ہوئے، انسانیت کے ماتھے پر بڑا دھبا ہے. ایسے ظالموں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پاک کرے، اس ملک کو محفوظ رکھے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ایک مثالی امن و سکون کی جگہ اس ملک کو بنائے. جیسا کہ میں نے اس دن سنایا تھا کہ 50 سال قبل ان چیزوں کا اس ملک میں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بڑی بڑی قیمتی چیزیں، پوسٹ مین وغیرہ، پارسل والے دروازے پر چھوڑ کر چلے جاتے، نہ چوری کا کوئی خطرہ ہوتا تھا، نہ کسی کی طرف سے اور کسی شرارت کا کوئی تصور کر سکتا تھا. اور اب یہ عجیب دنیا بدل گئی کہ یہ ایسے بڑے بڑے جرائم، روزمرہ کے واقعات ہونے لگے کہ آج یہاں ہو رہا ہے، کل وہاں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، انسانیت پر رحم فرمائے. دنیا کے چپے چپے میں، ہر ملک میں، اس کی ہر گلی میں، ہر محلے میں اللہ تعالیٰ امن و سکون کی فضا قائم فرمائے. انسانوں کو انسان بن کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی سب کو سمجھ عطا فرمائے. مبارک مہینے کی دعاؤں میں یہاں کے امن و سکون کے لیے بھی ہمیشہ دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.